ذاتی تحفظ اور دیگر شعبوں میں بھی تعاون کے معاہدے 1.5 لاکھ ہنرمند نوجوان بیلاروس جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس، جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری، کمیشن کے 4 نئے ممبران کے تقرر کا فیصلہ۔ چین کا امریکہ پر جوابی ٹیریف حملہ، 125% یورپ ساتھ دے چینی صدر، پالیسیاں ٹھیک ہیں ٹرمپ۔ 2025 پاکستان کے افغانستان کے لیے برآمدات میں کمی ریکارڈ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو عدالتی افسروں کو انتظامی مداخلت سے بچانے کا آئینی اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ۔ نیتن یاہو سے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلی پائلٹس نوکروں کی نوکریاں ختم۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی سرخیاں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہفتے بھر منفی رجحان رہا، 3.38 پوائنٹس کی کمی۔ ثانی ہے 9 مئی کے 13 مقدمات سماعت ملتوی، 19 اپریل کو 3 کیسز میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات۔ غزہ کی پٹی کا 30% حصہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا، اسرائیلی سیکورٹی کا انکشاف۔ پاکستان اردن کے درمیان سیاسی مشاورت کا دوسرا دور، تجارت عوامی رابطے بڑھانے کی تاکید۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے اخبار جنگ نے اداریہ لکھا، عنوان ہے دہشت گردی ناکام۔ ملک کے بڑے شہروں اور دیگر حساس مقامات کی سیکورٹی پر عسکری اداروں کی ہر لمحے گہری نظر ہے، جس کی بدولت ماضی کی طرح ایک اور بڑے نقصان سے بچنے کی کامیاب صحیح سامنے آئی ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایک اہم پیش رفت میں پاکستان کی سرکردہ خفیہ ایجنسی نے دہشت گردی کی ایک بڑی سازش ناکام بنائی ہے، جس کا مقصد کراچی میں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم سمجھے جانے والے مسرور ایئر بیس پر ہولناک حملے کا منصوبہ تھا۔ اس سازش کا بے نقاب ہونا ملک کے خفیہ اداروں کے مستعد اور انتہائی فعال ہونے کی بہترین مثال ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹ میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں، صورتحال کا تقاضا ہے کہ ان سازشوں اور منصوبہ بندی کے پیچھے کام کرنے والے ہاتھوں کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروپ فتنہ الخوارج کا ایک کمانڈر ہے، جو خود کش بمباری کی تربیت کو کمان کر رہا ہے۔ ناکام بنائے جانے والے منصوبے میں 9 انتہائی تربیت یافتہ دہشت گرد شامل تھے، جن میں 5 سے 5 افغان شہری ہیں۔ ان کی قیادت کرنے والا متذکرہ ہائی پروفائل کمانڈر پہلے ہی دہشت گردی کے کئی مقدمات میں مطلوب ہے۔ خود کش بمبار حال ہی میں دراندازی کر کے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک طے شدہ مقام پر ایئر بیس میں داخل ہوئے، اس پر قبضہ کرنے، طیارے اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے اور ایئر بیس کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، اور ان کا ایک طویل جنگ کرنے کا پروگرام تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ منصوبہ بندی افغانستان میں مقیم فتنہ الخوارج کی اعلیٰ قیادت کی براہ راست نگرانی میں تیار کی گئی، جس میں تقریباً 13 ماہ لگے۔ رپورٹ کے حوالے سے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دہشت گردی نے ایئر بیس کے قریب سول آبادی میں رہائش اختیار کرتے ہوئے علاقے کی وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال کی تھی۔ تاہم انٹیلیجنس ادارے ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے رہے۔ جب حملہ آور اپنی منصوبہ بندی کا آخری مرحلہ شروع کرنے والے تھے، سرکردہ خفیہ ایجنسی نے ملک بھر میں ایک تیز خفیہ اور مربوط آپریشن کرتے ہوئے مختلف مقامات سے مطلوب افراد گرفتار کر لیے۔ ایجنسی نے کاروائی کرتے ہوئے نہ صرف اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کے حامل ایئر بیس کی حفاظت کی، بلکہ گزشتہ کئی حملوں بشمول چینی انجینئر پر حملے میں ملوث اہم دہشت گرد نیٹورک بھی تباہ کیا۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ نریندر مودی سے معیشت سنبھل نہیں رہی، صنعتی پیداوار میں زبردست گراوٹ پر کانگریس کا حملہ۔ وقت ترمیمی قانون 2025 کے خلاف جمعیت علماء ہند کی پیش قدمی سپریم کورٹ میں داخل کی مفاد عامہ عرضی۔ راہل گاندھی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نوجوان سے ملاقات، کہا یہ ہنرمند آج بھی ناانصافی کے چکر میں پھنسے ہوئے۔ وقف قانون کے خلاف احتجاج دوران تشدد، مرشد آباد میں 110 سے زائد گرفتار، انٹرنیٹ بند، دفعہ 144 نافذ۔ تحور رانا کو ہندوستان لانے کے پیچھے سیاسی مقصد، سنجے راؤت یوتھ کانگریس کی ہجرت روکو، ملازمت دو، یاترا اختتام پذیر پٹنہ میں پولیس کی بربریت کا کرنا پڑا سامنا. اور سامعین, روزنامہ انقلاب کے اداریے کا عنوان ہے کیا بہار میں اب جنگل راج نہیں. اداریے میں اخبار لکھتا ہے, ریاست بہار کی یہ خبر زیادہ مشتعل نہیں ہوئی کہ وہاں کے مشہور سیاستداں جیتن رام مانجھی کی نواسی کو گولی مار دی گئی. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, قاتل اس کا اپنا شوہر تھا. اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا. بہار میں گولی مار دینے کے واقعات معمول کا درجہ رکھتے ہیں, اس کے باوجود موجودہ دور اقتدار کو جنگل راج نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ سب پر ظاہر ہے. صرف لالو پرساد کے دور ہی کو جنگل راج کہہ کر انہیں کچوکے لگائے جاتے ہیں. اگر اس کا موقع نہ ملے تو بار بار گرفتاری یا اجزاء کو پریشان کر کے ان سے جنگل راج کا بدلہ لیا جاتا ہے. نتیش کمار کا معاملہ خوب ہے, وہ لالو سے دوستی کر لیتے ہیں تو ان کے دور اقتدار کو جنگل راج نہیں کہتے, دوستی توڑ لینے پر کہنے لگتے ہیں. سنتے ہیں کہ آج کل وہ, یعنی نتیش, اپنے آپ میں نہیں ہے. اگر ان این ڈی اے میں ان کی مان جان پہلے جیسی ہو جائے تو شاید آپ اپنے آپ میں لوٹ آئیں گے. خیر, عرض یہ کرنا ہے کہ بہار میں جہاں جلد ہی انتخابات ہونے والے ہیں, کوئی دن نہیں جاتا جب کسی بڑی واردات کی اطلاع کہیں نہ کہیں سے موصول نہ ہوتی ہو. اپوزیشن لیڈر لالو کے فرزند تیجسوی یادو نے گزشتہ دنوں ایکس پر ایک تحریر پوسٹ کی جس میں 117 حالیہ واقعات کی فہرست دی گئی تھی کہ یہ بہار کا حال ہے. تیجسوی نے اس فہرست کو پوسٹ کرتے ہوئے وقت ریاست کے محکمہ پولیس کو للکارا تھا. ظاہر ہے کہ اعداد و شمار اور متعلقہ تفصیل سے لیس اس پیغام سے عوام میں جنگل راج کا تاثر مضبوط ہو سکتا تھا, جس کے لیے آر جے ڈی کے دور اقتدار کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اس لیے پولیس کے ریاستی سربراہ نے جوابی اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو واقعات ہوئے ان کا سب سے چھوٹے تنازعات ہیں. تنازعات چھوٹے ہوں یا بڑے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وجہ کیا تھی. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی بنا پر کیا ہوا. اگر قتل ہوا ہے تو یہ ہولناک واردات ہے, اور اگر غلطگری ہوئی ہے تو یہ بھی ہولناک کہی جائے گی. محکمہ پولیس نے مذکورہ عذر ہی پیش نہیں کیا, اس سے بھی بڑا عذر پیش کرتے ہوئے دیگر ریاستوں میں جرائم کی شرح گنوا دی اور بتایا کہ بہار میں نسبتاً کم واقعات ہوئے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کسی اور کی خامی یا کوتاہی کسی دوسرے کی خامی یا کوتاہی کا سبب کیسے بن سکتی ہے. دور حاضر کی سیاست میں ہر غلطی یا سہو کا جواز اسی طرح پیش کیا جاتا ہے. اگر بدعنوانی ہوئی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی تو ہوتی تھی. اگر کچھ اور ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی تو ہوتا تھا. بہار پولیس نے بتایا کہ 1,00,000 کی آبادی میں جرائم کے سب سے زیادہ 1,274 واقعات کیرلا میں ہوئے, اس کے بعد ہریانہ میں 810, گجرات میں 738, ایم پی میں 569, پھر مہاراشٹرا میں 443. پولیس کی سیاسی نزاکتوں کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی اپنی کارکردگی کی. اب کون بتائے کہ اعداد و شمار پیش کر کے زیادہ تر این ڈی اے ہی کی ریاستوں کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا ہے. اس سے بہار کو کلین چٹ تو نہیں ملے گی, دیگر این ڈی اے ریاستوں پر سوال اٹھیں گے. نتیش کمار امور اقتدار نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں, یہ کسی کو نہیں معلوم. البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے ہی بہار ایک بار پھر جنگل راج کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ صورتحال الیکشن میں جے ڈی یو کو بہت ستائے گی. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارے نور.
منارے نور. عزیز سامعین, پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آرا کا خیال رکھتے تھے؟ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین, مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں, کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں, محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے, روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا. اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد, گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آرا لیتے رہتے اور پھر سب کی آرا کی روشنی میں فیصلہ کرتے. قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے. اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی, لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے. وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں. آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول, جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے. جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے. امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آرا حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے. امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی, لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے. بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا. آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں، اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی ہیں اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں، انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھی۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے، ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سمن عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منار نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جاتا: ظلم، قطع رحم، جھوٹی قسم، جس کے ذریعہ وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بدلہ سنجی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے، لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ اللہ جماعت کے درمیان مزاح کرنے والے کو پسند کرتا ہے اگر مزاح میں فحاشی نہ ہو۔ جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح سے ان کے وظائف بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ حقیقی فقیہ وہ ہے جو دنیا کے معاملے میں زاہد، آخرت کی جانب مائل اور سنت نبی کے دامن سے متمسک رہے۔ تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے۔ لہٰذا مقصد حصول علم خداوند عالم کی معرفت، اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے، خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، یا احمقوں سے بحث کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا۔ بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اسی کے اہل ہی کو ہے۔ متکبر انسان معمولی معاملات میں بھی اپنی شان و شوکت کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، چنانچہ تکبر ایک بری صفت ہے اور خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں متواضع انسان چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے بھی اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے، اور معمولی کاموں کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تواضع اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان کی شخصیت میں چار چاند لگاتی ہے اور اسے جذاب بنا دیتی ہے۔ تواضع کی علامات کیا ہیں، اس بارے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: توازو انکساری یہ ہے کہ اپنی شان سے کمتر جگہ پر بیٹھنے پر راضی رہے اور جس سے ملاقات کرے اس پر سلام کرو اور حق پر ہونے کے باوجود بے جا بحث و مباحثے سے پرہیز کرو۔ جس طرح سے خدا کی دوستی اور نظر کرم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس کا غضب اور دشمنی بھی اتنی سخت ہے کہ انسان ایک لمحہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ خدا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی دشمنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ جہاں حکم الہی کو نہ ماننا خدا کی دشمنی کا سبب بنتا ہے، وہاں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کا تعلق اخلاقی پستی ہے۔ چنانچہ خدا کے ایک ایسے ہی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد خلق اور بد کلام ہو۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 فروردین، 13 شوال اور 12 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس فروردین سن 1281 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب اور افسانہ نگار صادق ہدایت پیدا ہوئے۔ ایران میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ چلے گئے اور 4 سال تک فرانس میں رہے۔ اس دوران انہوں نے فرانس کی سیر کے ساتھ ساتھ اپنے معروف افسانے اور ناول تحریر کیے۔ وہ واپس ایران آئے تو وزارت خارجہ نے انہیں ہندوستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب میں یاسیت کی ترویج کے لیے ایک گروپ بھی تشکیل دیا۔ ان کی کتابوں میں زندہ بگور، سے قطرے خون، سگے ولگرد اور بوف کور شامل ہیں۔ تیئیس فروردین سن 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف پروفیسر محسن صبا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسے دار الفنون میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر محسن صبا نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں کتاب شناسی، گلہائے حافظ اور سفرنامہائے مختلف کے ترجمے کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیئیس فروردین سن 1381 ہجری شمسی کو ڈاکٹر ید اللہ صحابی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور سن 1315 ہجری شمسی میں انہوں نے جیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایران واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صحابی نے شہید مدرس اور ڈاکٹر مصدق کا ساتھ دیا۔ سن 1322 ہجری شمسی میں انہوں نے باقاعدہ میدان سیاست میں قدم رکھا اور 4 سال 8 مہینے تک جیل کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ وزیر مملکت بنے اور پھر پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ سیاسی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی اور علمی کاموں میں بھی مشغول رہے۔ ڈاکٹر ید اللہ صحابی کی اہم کتابوں میں خلقت انسان، قرآن و تکامل اور معرفت الارض خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیرہ شوال سن 194 ہجری قمری کو عظیم سنی عالم دین اور محدث امام بخاری پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا۔ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ والدہ کی بہترین تربیت کے باعث انہیں حصول علم اور حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بخارا ہی میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے دنیا کے اہم علمی مراکز کا سفر کیا، جن میں حرمین شریفین، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام اور مصر اور حرات وغیرہ شامل ہیں۔ امام بخاری نے بقیہ زندگی درس و تدریس اور تصانیف میں گزاری۔ ان کی تصانیف میں الجامع الصحیح یا بخاری شریف، جسے صحیح بخاری بھی کہتے ہیں، معروف ہے۔ یہ کتاب 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد ترتیب دیے جانے والے احادیث کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی کے آخری ایام سمرقند کے قریب خرتنگ نامی بستی میں گزارے، جہاں سن 256 ہجری قمری میں انہوں نے وفات پائی۔ تیرہ شوال سن 1323 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد طٰہٰ نے 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شیخ طٰہٰ عراق کے شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے شیخ مرتضیٰ کی شاگردی اختیار کی۔ انہیں فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں شرح معالم الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تیرہ شوال سن 1338 ہجری قمری کو 1920 عیسوی کے انقلاب عراق کے قائد مرزا محمد تقی شیرازی نے برطانوی سامراج کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور سورت العشرین تحریک کی قیادت کی۔ سن 1332 ہجری شمسی مطابق 1914 میں برطانیہ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ اور بصرے پر اس کے قبضے کے بعد نجف کے بزرگ علماء نے برطانیہ سے مقابلے کا حکم دیا۔ بعد کے برسوں میں ایسے گروپ معرض وجود میں آئے جو عراق میں برطانیہ کی موجودگی کے خلاف تھے۔ آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی کی حمایت سے اس تحریک میں ایک نئی جان پڑ گئی اور مسلمان عوام آیت اللہ محمد تقی کے فتوے کے بعد غاصب انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اسلامی تحریک عراق کے 1920 کے قیام کے نام سے مشہور ہے۔ بارہ اپریل سن 1867 عیسوی کو جاپان کے مشہور شہنشاہ اور اصلاح پسند موتسو ہیٹو برسر اقتدار آئے۔ وہ سن 1852 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے وقت میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا جب مختلف شعبوں میں جاپان کی حالت کمزور اور خراب تھی۔ اسی بنا پر موتسو ہیٹو نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے ایک سال کے بعد سماجی انقلاب کا پروگرام بنایا اور جاپان میں اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کی بنیاد ڈالی، دارالسلطنت کو کیوٹو سے ٹوکیو منتقل کیا اور جاپان کا نیا آئین مرتب کیا۔ جاپان کے اس نوجوان شہنشاہ نے اپنے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے مغرب کی اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اگرچہ موتسو ہیٹو کے دور اقتدار میں، جو 1912 میں ختم ہوا، جاپان نے قابل ذکر ترقی کی، لیکن چین اور روس کے ساتھ جنگ بھی اسی دور میں پیش آئی۔ بارہ اپریل سن 1932 کو اسپین میں شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اسپین کے بادشاہ الفونسو 13 کے استبداد کے بعد جمہوریت پسندوں نے قیام کیا اور انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ البتہ جمہوری حکومت بھی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہی، کیونکہ 1936 سے بادشاہت کے حامیوں نے جنرل فرینکو کی قیادت میں جمہوریت پسندوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور 2.5 سال کے بعد انہیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بارہ اپریل سن 1961 کو انسان نے پہلی بار خلا میں قدم رکھا۔ روس کے 27 سالہ خلاباز یوری گیگرین نے اسی دن واسٹوک نامی خلائی جہاز کے ذریعے 89 منٹ میں زمین کے گرد چکر لگایا اور خلا بازی کی دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیا۔ وہ 1934 میں پیدا ہوئے تھے۔ یوری گیگرین ایک ماہر پائلٹ تھے اور انہوں نے اسی شعبے میں تعلیم مکمل کی۔ گیگرین جب شہرت و مقبولیت کی بلندی پر تھے تو ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ختم ہو گیا۔ پی ڈی پی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے مغربی بنگال، تامل ناڈو اور کرناٹک کے وزراء اعلی کے نام خطوط وقف ترمیمی بل کے موقف پر کیا شکریہ ادا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری، ہفتے کو بھی مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور امریکہ میں تعلیمی ویزا رکھنے والے بین الاقوامی طلبہ کی مشکلات میں اضافہ، 122 سے زائد غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی ایمیگریشن حیثیت ختم۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ختم ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکوف کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمانی وزیر خارجہ بدر البو سعید کی وساطت سے انجام پائے۔ ان مذاکرات میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات آئندہ ہفتے جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کی فضا تعمیری اور باہمی احترام پر مبنی تھی، جس میں فریقین نے اپنے موقف پیش کیے۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان پہنچنے پر کہا تھا کہ ایران نے مذاکرات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ شرکت کی ہے اور ہمارا موقف ایک منصفانہ اور باعزت معاہدے تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے ہمراہ جو ٹیم مذاکرات میں شریک ہے وہ اس مخصوص شعبے میں ماہر افراد پر مشتمل ہے جنہیں ماضی میں بھی ایسے مذاکرات کا تجربہ حاصل ہے۔ عراقچی نے کہا کہ اگر مذاکرات کا دوسرا فریق بھی اسی نیت اور رویے کے ساتھ آگے بڑھے تو ابتدائی مفاہمت کی امید کی جا سکتی ہے جو آگے چل کر مذاکراتی عمل کی راہ ہموار کرے گی۔ ایران کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاعی صنعت نے 9,000 سے زیادہ دفاعی ہتھیاروں کے نظام تیار کیے ہیں جو کہ عسکری شعبے میں ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ آج ایران کی مسلح فوج جدید ترین دفاعی اور ڈرون ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری دفاعی صنعت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں اب 9,000 سے زیادہ قسم کے جدید دفاعی ہتھیاروں کے نظام مقامی طور پر تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے پاس صرف 31 بنیادی دفاعی سسٹم تھے۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا کہ آج ایرانی نوجوانوں اور یونیورسٹیوں کی حمایت کی بدولت ملک کی دفاعی صنعت کا سائنسی درجہ عالمی سطح پر 40 سے اب 16 نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے مغربی بنگال، تامل ناڈو اور کرناٹک کے وزراء اعلی کے نام خطوط لکھ کر وقف ترمیمی بل کے موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق محبوبہ مفتی نے ہفتے کو ایکس سوشل نیٹ ورک پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ میں نے مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی، تامل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن اور کرناٹک کے وزیر اعلی سدھا رمیا کو خطوط لکھے ہیں جن میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ان کے جرات مندانہ اور اصولی موقف کے لیے تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وقف ترمیمی بل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد، پر گنا، ہگلی اور مالدہ میں مظاہرے ہوئے، تاہم مرشد آباد میں مظاہرین نے پرتشدد رخ اختیار کر لی تاہم مرشد آباد میں مظاہرے نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا، جس کے بعد پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 110 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ تشدد سے سب سے زیادہ متاثر علاقے مرشد آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور ان علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں جہاں جمعے کو ہنگامہ پھوٹ پڑا تھا۔ پولیس کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 23 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی نے ہفتے کی صبح خبر دی ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں میں 23 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پٹی کے شہر رفح کا محاصرہ کر لیا ہے اور شہر کے شمالی علاقوں میں فلسطینیوں کے مکانات کو مسمار کرنا اور انہیں دھماکوں سے اڑانا شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر اسرائیلی حکومت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسی دوران طبی ذرائع نے مشرقی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے شدید حملوں کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں الطفا علاقے میں کم از کم ایک فلسطینی شہری کی شہادت ہوئی۔ عینی شاہدین نے بم دھماکے اور زوردار دھماکوں کی آواز کے نتیجے میں اس علاقے میں ہونے والی وسیع تباہی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی نائب وزیر اعظم یریو لیون نے کہا ہے کہ مغربی کنارے پر تسلط حاصل کرنے کے لیے تل ابیب کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر اور صہیونی پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے اس سلسلے میں ایک بل پاس کرنے کو اپنی آرزو بتایا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے تازہ ترین حملوں میں 18 مارچ سے 9 اپریل کے درمیان رہائشی عمارتوں اور پناہ گزینوں کے خیموں پر 224 مرتبہ حملے کیے ہیں۔ عربی الجدید کے مطابق طول کرم میں فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض فوج نے سوروں سے بھرے ایک بڑے ٹرک کو اکتابا کے نواحی علاقے میں خالی کر دیا، جس سے ان جانوروں کے ذریعے مقامی باشندوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ شام کے بعض علاقوں میں 30 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے دوران قتل ہونے والے درجنوں شہریوں کی لاشیں دفن تھیں۔ شامی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے علوی اکثریتی علاقوں میں 30 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے متاثرین کی لاشیں دفن تھیں۔ ان حملوں کا الزام شدت پسند تنظیم تحریر الشام کے دہشت گرد عناصر پر عائد کیا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران بعض سول ادارے متاثرہ ساحلی علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں ان کے کارکنوں نے قتل عام کے واقعات کی دستاویزات تیار کیں۔ ان قبروں میں دفن افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جن میں پورا خاندان بھی دفن ہے، جن میں دادا دادی سے لے کر پوتے پوتیوں تک کی لاشیں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک علوی آبادی والے علاقوں سے تقریباً 2000 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، ان میں سے کئی افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کچھ کے سر قلم کیے گئے جبکہ بعض کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان دل ہلا دینے والے انکشافات کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری فوری طور پر کارروائی کرے اور ان مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ اور صہیونی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی تنصیبات اور بحرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب میں دو فوجی اہداف کو ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں خود کش ڈرون طیاروں کو اسرائیل کے مرکزی علاقے میں دو فوجی اہداف کی جانب روانہ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے اس آپریشن کا مقصد فلسطینی عوام کی حمایت قرار دیا۔ اس سے پہلے یحییٰ سری نے امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور اس کے ہمراہ بحری جنگی جہازوں پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کی خبر دی تھی، جس میں ان جہازوں کو بحرہ احمر کے شمالی حصے میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں پولیس کی گاڑیوں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق شانگلا میں ڈی پی او اور دیگر پولیس کی گاڑیوں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ ان ذرائع کے مطابق پولیس نے بتایا کہ دھماکے میں ڈی پی او شانگلا شاہ حسن اور دیگر افسران اور جوان محفوظ رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اسپیشل برانچ کے اہلکار کی پرائیویٹ گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ میں بھی موٹر سائیکل سوار افراد نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور زخمی ہوا، جسے گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ میں تعلیمی ویزا رکھنے والے بین الاقوامی طلبہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ٹیکساس ہے، جہاں 122 سے زائد غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی امیگریشن حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ حکام کی طرف سے اب تک اس اچانک تبدیلی کی کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ امیگریشن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ طور پر امیگریشن پالیسیوں میں سختی، سوشل میڈیا کی نگرانی اور بعض سیاسی عوامل کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ٹیکساس میں کئی یونیورسٹیوں کے دسیوں طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ریاست لوزینا میں امیگریشن جج نے جمعے کو سنائے گئے فیصلے میں محمود خلیل کو امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمود خلیل کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے محمود خلیل کو 8 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دل اور دماغ اچھی حالت میں ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے فلوریڈا روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ میڈیکل چیک اپ کرایا ہے، جس کی رپورٹ اتوار کو جاری کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا فزیکل ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دماغی ٹیسٹ بھی ہوا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ ایران ایک عظیم اور خوشحال ملک بنے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ ایران امریکہ عمان بالواسطہ مذاکرات سے قبل بھی امریکہ نے ایران دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کیں، جبکہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کا ٹرمپ کا ہتھ کنڈا بھی جاری ہے، اگرچہ اس پالیسی کا امریکہ کو اب تک کوئی نتیجہ نہیں ملا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ پر سحر اردو ٹی وی کے منتخب پروگرام بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جن میں تازہ ترین حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی پروگرام شامل ہے، جبکہ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق